بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه. ان کلمات کا بیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد فرمایا کرتے تھے. کھانے کے آداب میں اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ آدمی جب کھانا شروع کرے تو پہلے ہاتھ دھوئے, دسترخوان بچھائے, زمین پر نیچے بیٹھ کر کھانا سنت کے زیادہ قریب ہے. کوئی عذر نہ ہو تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زمین پر بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں دسترخوان بچھا کر. کوئی عذر ہے تو الگ بات ہے. جب کھانا شروع کریں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھیں. خالی بسم اللہ بھی پڑھیں گے تو بھی کافی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو بھی چلے گا. آپ اپنی زبان میں یہ کہیں میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں تو بھی چلے گا. سنت ہے وہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ آپ کہیں, یہ سنت ہے. اور بسم اللہ کی بے شمار فضیلتوں میں سے یہ فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اہم کام اگر بسم اللہ کے بغیر کیا جائے تو وہ ناقص رہتا ہے, مکمل نہیں ہوتا. اس لیے مسلمان کو تو ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کی عادت ڈال لینی چاہیے. لیکن خیال رہے گناہ پر بسم اللہ نہ پڑے, گناہ کے کاموں پر بسم اللہ نہ پڑی جائے. مثلا کوئی آدمی شراب پی رہا ہے تو شراب پینے پر وہ اللہ کا نام لے تو اللہ کے نام کی اہانت ہے. علماء نے لکھا ہے کفر تک پہنچ جائے گا آدمی, کافر ہو جائے گا. بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں ہم بازار میں جاتے ہیں اور اللہ کی بنائی ہوئی تصویروں پر نگاہ ڈالتے ہیں, سبحان اللہ کہتے ہیں. کہنا چاہیے ارے بھائی یہاں تو کفر تک پہنچ جاؤ گے تم. گناہوں کی جگہ پر سبحان اللہ اللہ کا نام لیا جائے گا تو انسان کفر تک پہنچ جائے گا. صحیح کام جو بھی کیا جائے بسم اللہ پڑھی جائے. اور حیرت ناک فائدہ یہ ہے بسم اللہ کا کہ اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوتی ہے اور اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. کھانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے تو کھانے میں برکت شروع ہو جائے گی, برکت شامل ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے, پہلی حدیث ہے اسی باب کی, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک دن, فقرب الیہ طعام, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا شروع شروع میں جب کھانا شروع کیا کہ کھانے میں بڑی برکت ہو رہی ہے, کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے کھانا, اور اس کے انوارات محسوس ہو رہے ہیں. لیکن جیسے جیسے آخر ہوتا گیا کھانے کا تو ہم نے دیکھا کہ وہی کھانا جو شروع میں برکت والا تھا اس میں بے برکتی نظر آئی, اور اتنی بے برکتی کہ اس سے پہلے کبھی سامنے نہیں آئی تھی ہمارے, ایسی بے برکتی ہم نے دیکھی نہیں. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ کیف ھذا, کیسا ہوا شروع میں اتنی برکت اور آخر ہوتے ہوتے برکت بالکل ختم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ذکرنا اسم اللہ حین اکلنا, جب ہم نے کھانا شروع کیا تھا تو اللہ کا نام لیا تھا, لیکن پھر ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھ گیا جس نے اللہ کا نام نہیں لیا, بسم اللہ نہیں پڑھی. تو جب اس نے کھانا شروع کیا تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان بھی کھانے لگا، جس کی وجہ سے کھانے کی جو برکت تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. تو کھانے میں بھی اگر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی تو برکت ختم ہو جائے گی. کوئی بھی اہم کام میں بسم اللہ اگر شامل نہ کی گئی تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ایسا حکم ہے اس کا کہ جو بھی اہم کام کیا جائے، گھر میں داخل ہوں بسم اللہ، وضو آپ کریں بسم اللہ، گھر میں داخل ہوں. بسم اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان بولتا ہے بھائی یہاں تو اللہ کا نام لے لیا گیا تو لہٰذا ہمیں یہاں رہنے کی اب گنجائش نہیں ہے. گھر میں داخل ہونے کے آدام میں سے ہیں، جب گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، سیدھے پیر سے داخل ہوں، سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوں، سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوں. یہ گھر کے آداب میں سے ہیں. بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے جو حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ایک عمل ہے، مختصر عمل ہے، امید کرتا ہوں کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر وہ عمل ہم کرنے لگیں گے تو ہماری روزی میں برکت ہوگی، اللہ پاک ہماری روزی بڑھا دیں گے. وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہو، اور پھر ایک دفعہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہیں. کیا کہیں بتاؤ؟ سب کہو. یہاں علی کا مت کہیے کیونکہ حدیث میں علی رسول اللہ ہے. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ کہیں. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں پوری، پھر بسم اللہ پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھیں. اس کی عادت بنا لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں. گھر میں جب بھی داخل ہوں یہ عمل کریں، سلام کر کے مسکراتے ہوئے داخل ہوں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ اخلاص. اللہ اتنا دے گا کہ سنبھالے سے نہیں سنبھالا جائے گا انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے، اور پہنچائیے اس بات کو، پہنچائیے اس بات کو. تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھ لی. اگلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فنسی ان یذکر اسم اللہ تبارک و تعالی علی طعامہ فلیقل بسم اللہ اولہ و آخرہ. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کھانا شروع کرتے ہیں تو اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں. تو فرمایا گیا کہ اگر ایسا ہو گیا تو جب یاد آ جائے پڑھ لو، لیکن ہم ایک لفظ کا اضافہ کر لو، بسم اللہ اولہ و آخرہ. میں اللہ کا نام لیتا ہوں شروع میں بھی اور اس کے آخر میں بھی، یہ اس کا مفہوم ہے. تو اب جو نقصان ہوا ہے اللہ کا نام لینے کی بنیاد پر اس کی تلافی ہو جائے گی، اس کی پورتی ہو جائے گی. تو اگر کبھی بھول گیا انسان تو کیا پڑھنا؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. اگلی حدیث ہے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. میں نے غالباً ان کے بارے میں بتایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کے بچے ہیں تو بچے جب اس کی تربیت میں آ جائیں گے تو ان کو ربیب کہا جائے گا. لڑکے کو ربیب کہا جاتا ہے اور لڑکی کو ربیبہ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، یعنی آپ کی تربیت میں رہے ہیں. یہ ان کی والدہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں. انہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. یہ قریش کے ایک بہت ہی اہم اور عظیم الشان اور جلیل القدر نوجوان سے نکاح میں تھی, ان سے ان کا نکاح ہوا تھا, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی قریشی تھی, بڑے خاندان کی تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار ہوتی ہیں, اور دونوں میں بڑی محبت تھی, بے حد محبت تھی, ایسی محبت تھی کہ آپس میں یہ وعدے کیا کرتے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی چلا گیا تو شادی نہیں کرنی اس کو, پھر دوسرے کو جو زندہ رہ جائے گا اس کو شادی نہیں کرنی ہے, بس اللہ کے یہاں شادی کریں گے, ہم پھر ملیں گے تاکہ اللہ کے یہاں. تو بڑی محبت تھی ایک دوسرے سے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکے سے آپ مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا وعظما تشریف لائے, تو اب صحابہ کو بھی حکم تھا کہ وہ سب ہجرت کریں. تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو لے کر چلے, ساتھ میں ان کا بچہ بھی ہے سلمہ. لیکن راستے میں ان کے قبیلے والے آئے, خاص طور سے ان کی بیوی کے, وہ کہنے لگے بھائی تمہیں اپنے اوپر اختیار ہے, ہماری بیٹی کو کیوں لے کے جا رہے ہو, اور زبردستی ان کی اہلیہ کو روک لیا. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہجرت فرمائی. کچھ دن کے بعد میں حضرت ابو سلمہ کے جو خاندان والے تھے وہ ام سلمہ کے گھر والوں سے لڑ پڑے, بھائی بچہ تو ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے, اپنی لڑکی پہ اختیار ہے, بچہ ہمارا لا بچہ دو. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بچہ بھی چھین لیا, ایک سال کا بچہ تھا. اب یہ عورت ایسی ہے کہ ان کے شوہر بھی ان سے چلے گئے اور بچہ بھی چھین لیا گیا, اب بڑی بےکس, مجبور, پریشان, روتی رہتی ہیں, اللہ سے دعائیں مانگتی رہتی ہیں. اندازہ لگائیے کس قدر تکلیف ہوگی اس عورت کو کہ شوہر بھی وہاں چلے گئے اور بچہ ایک تھا سہارا اس کو بھی چھین لیا گیا. بالآخر ان کے ایک چچا زاد بھائی کو ان پر رحم آیا اور انہوں نے کہا بھائی اس کو جانے دو, کیوں اس پر تم اس غریب پر اتنا ظلم کر رہے ہو, اور کسی طریقے سے بچہ دلوایا اور پھر ان کو مدینہ پہ پہنچایا گیا. غرض یہ کہ انہوں نے بڑی پریشانی اٹھائی ہیں. وہاں پہنچنے کے بعد میں پھر میاں بیوی مل گئے رہے, پھر سامنے جنگ بدر ہوئی, اس کے بعد میں پھر جنگ احد ہوئی ہے. جنگ احد میں ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. شہادت سے کچھ دن پہلے یہ آپس میں پھر بات کر رہے تھے کہ ابھی دعا مانگو اور یہ کہو, وعدہ کرو کہ ہم میں سے اگر کوئی شخص چلا گیا تو دوسرے کو بعد میں شادی نہیں کرنی ہے. تو ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ نے کہا میں ایک رائے دیتا ہوں, اس کو رد مت کرنا اور اللہ سے دعا بھی مانگوں گا کہ میں اگر اللہ کی راہ میں کام آ گیا تو میرے بعد اللہ تم کو مجھ سے اچھا اور عظیم شان شوہر عطا فرمائے, میں اللہ سے دعا مانگ کے جاتا ہوں, امین کہو. تو انہوں نے یہ دعا مانگی, اور چونکہ صحابی رسول تھے اور سامنے اللہ کے یہاں جانے کا مسئلہ تھا, وہ بھی تیار تھا, تو اللہ نے دعا قبول فرمائی. جب یہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو واقعی میں اللہ نے ان کی دعا کو ایسی قبولیت فرمائی کہ دنیا کے سب سے عظیم الشان شوہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام نکاح دیا, لیکن یہ چونکہ حضور پر ایمان لائی بھی تھیں, صحابیہ تھیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں محبت تھی تو عظمت بھی بے انتہا تھی دل میں, اس لیے فوراً یہ درخواست کی, یا رسول اللہ آپ کا پیغام کون رد کر سکتا ہے, لیکن مجھے ایک ڈر ہے, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لایا کریں, میرے بچے شرارت کریں, آگے پیچھے ہوں, اچھلے کودیں, اور آپ کے آرام میں خلل ہو, یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہوگی تو اللہ بھی ناراض ہو جائیں گے, مجھے ڈر لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی, اس کی فکر مت کرو, اس کی فکر نہ کرو, تم آ جاؤ اور ہمیرا نکاح کا پیغام قبول کر لو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لیا, اور ان کے جتنے بچے تھے چھوٹے چھوٹے سب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. ہے کوئی آج ایسا؟ اگر کوئی آدمی شادی کرنا بھی چاہتا ہے دوسری, اور بہت سے لوگ بھرم رکھتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں کہ نہیں صاحب اسلام اجازت دیتا ہے, لیکن صاحب سہارا دینے کے لیے کون آگے بڑھتا ہے؟ سہارا دینے کے لیے بہت کم لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سہارا دیا اور ان کی تربیت فرمائی, اور ایسی تربیت فرمائی کہ یہ بڑے ہو کر بڑے بڑے محدث بنے ہیں, اور دیگر صحابہ ان بچوں سے جو حضور کے سامنے بچے تھے ان سے سبق حاصل کیا کرتے تھے, ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنا کرتے تھے. تو یہ وہی حضرت عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہتے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, کھانا لایا گیا تو آپ نے ادنو یا بنیا, اے میرے پیارے بیٹے قریب ہو جا. یہ خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے. کسی کو نصیحت کرنا ہو تو اس کے اندر بے حد پیار اور محبت ہونی چاہیے, پیارے بیٹے بیٹے قریب ہو جا. فسم اللہ تعالی, اللہ کا نام لے, وکل بیمینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, مما یلیک, جو تمہارے سامنے ہے اسی میں سے کھاؤ. اگر طباق کے اندر مختلف قسم کی چیزیں ہیں تو آپ دوسری جگہ سے بھی اٹھا کر کھا سکتے ہیں, جیسے ایک طباق کے اندر سبزی بھی ہے گوشت بھی ہے, تو جہاں سبزی ہے سبزی کو جی چاہ رہا ہوں اٹھا کے کھا لیجئے, آپ گوشت رکھا ہے گوشت اٹھا لیجئے, لیکن ایک ہی چیز ہے تو اپنے سامنے سے ہی کھانا چاہیے. ادھر ادھر ہاتھ آپ دوڑائیں گے تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی, اس سے بچایا گیا ہے. اگلی حدیث ہے ابو سعید خدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے, الحمد للہ الذی اطعمنا, سب تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا, وسقانا اور پلایا, وجعلنا مسلمین اور اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں ان دعاؤں میں اللہ نے نور بھر رکھا ہے, آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں اور وہ سب مقبول ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر جو دعائیں بتائی ہیں مانگی ہیں ان کو یاد کرنے کی فکر کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. شاید زندگی کا کوئی موقع ایسا ہو جس کے متعلق آپ کی ہدایت موجود نہ ہو, ہر موقع کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتیں اور دعائیں موجود ہیں, تو ہمیں ان دعاؤں کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں مقبول ہی مقبول ہیں. اس لیے اللہ والوں کے ہاں بزرگان دین کے ہاں ادعیائے معصورہ کی بڑی اہمیت ہے, مسنون دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے. یہ سب مسنون دعائیں, کھانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے, کھانے کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, کھانے کے بعد کیا آپ پڑھتے تھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات ہیں. اس میں ایک اوپر ایک چیز آئی ہے, کل بیمینک, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. سیدھے ہاتھ سے کھانے کے بارے میں علماء لکھا ہے واجب ہے, الٹے ہاتھ سے کھانا مکروہ تحریمی ہے. کیا بولا میں نے, کیا لفظ بولا میں نے, مکروہ تحریمی ہے. اور سیدھے ہاتھ سے کھانا کیا ہے, واجب ہے. لیکن اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے ٹوکیں گے کہ سنت یہ ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. حدیث پاک کے اندر ایک عجیب قصہ آیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحاب الٹے ہاتھ سے کھا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. انہوں نے انکار کیا, نہیں صاحب میں تو اسی طرح کھاؤں گا. ازراہ تکبر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی, کوئی عذر نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم کبھی بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکو گے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہاتھ پر فالج گر گیا اور وہ ہاتھ اپنا اٹھا ہی نہیں پاتے تھے وہ صاحب. اس بنیاد پر علماء اکرام نے لکھا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کیا ہے واجب ہے, اور ہر اہم کام اچھا کام سیدھے ہاتھ ہی سے کرنا چاہیے. حضرت مولانا ابرار الحق صاحب حقی رحمہ اللہ تعالی ہندوستان کے مشہور بزرگوں میں سے گزرے ہیں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. وہ عام طور پر اپنے بیانوں میں تین اہم اور آسان سنتیں بیان کیا کرتے تھے, تین اہم اور آسان سنتیں, اور فرماتے تھے کہ ان تین اہم اور آسان سنتوں پر ہم عمل کر لیں گے تو دیگر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ان میں سے پہلی سنت, سنت سلام. ہم سلام کی عادت ڈالیں اور یہ نہ دیکھیں کہ جان پہچان ہے یا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سلموا علی من تعرف وعلی من لم تعرف, جس سے تمہاری جان پہچان ہے اس کو بھی سلام کرو اور جس سے جان پہچان نہیں ہے اس کو بھی سلام کرو. ہوتا یہ ہے کہ تعلق ہیں تو ہم سلام کریں گے, نہیں تو ہم سلام کرتے نہیں ہیں, یا ہمارا جو ساتھی ہے ہمارے کاز کا, ہمارے مقصد کا, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا, بس ہم سمجھتے ہیں یہی سلام کا مستحق ہے, دوسرا نہیں ہے. ایسا نہیں, یہ تو ہر مسلمان کا حق ہے جس کے بارے میں آپ کو علم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو حق ہے کہ اس کو سلام کیا جائے, اور اس کو اتنا عام کرنا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے اندر بھی عادت آ جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سامنے جب سلام کی فضیلت آئی ہے تو حضرات صحابہ بازاروں میں نکل جاتے اور خوب سلام کرتے, چھوٹے بچے مل جاتے ان کو بھی سلام کرتے. اور سلام میں پہل کرنا یہ زیادہ بڑا درجہ ہے اس کا, اور اس کی زیادہ فضیلت ہے سلام میں پہل کرنے کی. سلام کرنا سنت ہے لیکن جواب دینا واجب ہے, مگر یہاں پر سنت کا ثواب واجب سے بڑا ہوا ہے. سب جگہ دیکھیں گے آپ کہ واجب کا ثواب بڑا ہوا ہے. واجب واجب ہے, اس کے بعد فرض ہے, تو سب سے پہلے فرض ہے, پھر واجب ہے, پھر سنت ہے, لیکن یہاں پر سنت کا ثواب یعنی سلام میں پہل کرنا اس کا ثواب بڑا ہوا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سلام میں پہل کریں. اکثر آپ بڑے حضرات اکابر کو دیکھیں گے کہ جلدی سے ہم لوگوں کو موقع نہیں دیتے سلام کرنے کا, وہ ان کی طرف سے ہی سلام ہو جاتا ہے سلام میں پہل. تو اس سنت کو عام کرنا. دوسری اہم اور آسان سنت جس پر عمل کرنے سے دیگر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ ہے دائیں بائیں کی سنت کا خیال رکھنا. دائیں بائیں کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام کیا جائے تو سیدھی طرف سے کیا جائے, داہنے کو اس پر مقدم کیا جائے, سیدھی طرف کو مقدم کیا جائے. مثلا مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا پیر پیر رکھا جائے گا, گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا پیر پیر رکھا جائے گا, گھر کے صحن سے روم میں داخل ہو رہے ہیں, کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا پیر پہلے رکھا جائے گا, پھر اس پر ہم اپنے گدے پر بیڈ پر ہم چل رہے ہیں تو سیدھا پیر پہلے رکھا جائے گا, جب ہم اتر رہے ہیں تو الٹا پیر, گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو الٹا پیر پہلے, بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو الٹا پیر, جب نکل رہے ہیں تو یہ جگہ اچھی ہے اس کے مقابلے میں تو سیدھا پیر, جوتا پہن رہے ہیں تو پہلے سیدھے پیر میں پہنا جائے, نکال رہے ہیں تو پہلے الٹے پیر سے نکالا جائے بعد میں سیدھے پیر سے نکالا جائے, تاکہ سیدھا پیر زیادہ دیر تک آپ کے جوتوں میں رہے, اس کا اکرام بھی ہے یہ. اچھا, مسجد سے جب نکلتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ الٹا پیر پہلے نکالا جائے, اور جوتے پہننے کی سنت یہ ہے کہ سیدھے پیر میں پہلے اس کو پہنا جائے. تو اب ان دونوں سنتوں کو کیسے جمع کیا جائے گا آپ؟ تو بزرگان دین کے عمل سے یہ بات سمجھائی گئی اور بتائی گئی کہ جب مسجد سے باہر نکلیں جوتے آپ رکھ لیں اور الٹا پیر پہلے نکالیں اور جوتے پر رکھ لیں, پہنے نہیں, پھر سیدھا پیر نکالیں آپ اور اس کو جوتے میں داخل کریں, تو دونوں سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے. آپ کرتا پہنتے ہیں تو پہلے سیدھی آستین میں پہنے، شرعی پہنتے ہیں تو پہلے سیدھے پیر میں پہنے، نکالیں تو اسی طرح پہلے الٹے پیر سے نکالیں۔ تو ہر اچھے کام اور بڑھیا کام میں داہنے کو مقدم رکھنا یہ سنت ہے، مستقل سنت۔ کسی سے لین دین ہو، کیلی لے رہے ہیں دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں دے رہے ہیں، ہم طور سے یہ چیزیں ہم خیال میں نہیں رکھتے کہ کیا بھائی یہاں بھی کوئی سنت ہے کیا؟ بھائی یہاں بھی ایک سنت ہے کہ یہ جو لینے دینے کا معاملہ ہے یہ اچھی چیز ہے نا، پیسے کا لینے دینے کا معاملہ ہے، کیلی لینے دینے کا معاملہ ہے، اس میں بھی ہم سیدھے ہاتھ کو سامنے رکھیں، یہ دوسری سنت ہے۔ تیسری اہم اور آسان سنت جس پر عمل کرنے سے دیگر سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کثرت ذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ معسور دعاؤں کا اہتمام رکھنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو موقع موقع کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام سے خیال رکھنا، ان کو پڑھنا۔ اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ہم توجہ نہیں دیتے۔ مسنون دعاؤں کی کتاب سب جگہ ملتی ہے، آپ پاکٹ میں رکھیے، اپنے سرہانے رکھیے، جب تک دعائیں یاد نہ ہوں آپ دیکھ کر پڑھتے رہیے، دیکھ کر پڑھنے پر بھی وہی ثواب ہے جو بلا دیکھے پڑھنے پر ہے۔ چند دن دیکھ کے پڑھیں گے آپ کو دعا یاد ہو جائے گی۔ ہفتے میں کوشش کریں صرف ایک دعا یاد کریں تو مہینے میں کتنی دعا یاد ہو جائیں گی؟ 4 دعا یاد ہو جائیں گی۔ اور جب تک یاد نہ ہو آپ دیکھ کے پڑھتے رہے، مثلا آپ وہ مسنون دعائیں لے کر آئیے تو اس میں دیکھیے رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے، آپ کا کیا عمل تھا۔ آپ دیکھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے سوتے تھے، بستر جھاڑ کر سوتے تھے، سیدھی کروٹ پر سوتے تھے، کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سوتے تھے، آخر کی 3 سورتیں 3-3 دفعہ پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اللہم بسمک اموت واحیا، یہ دعا پڑھ کر سوتے تھے۔ جب مسنون دعا میں دیکھو گے تو ایک دو دعا اور بھی ہیں، آپ چاہے وہ ساری دعا پڑھ لیں، چاہے وہی ایک دعا پڑھ لیں۔ آپ جتنا آپ شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو چاہے وہ پڑھ لیں یا 2-3 پر جو ملی لکھی ہوئی وہ بھی پڑھ لیں، یا کبھی اس کو پڑھ لیں کبھی اس کو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جو سب سے چھوٹی ہے اس کو یاد کریں، پھر اس کے بعد جو اس سے بڑی ہے اس کو یاد کریں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے الحمدللہ کہ ہم جتنی ہے منقول سب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو یاد نہیں ہے اس کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ دعائیں پڑھ لیں آپ اور وہ کتاب رکھیں، صبح کو جب اٹھیں آپ تو رات ہی کو کچھ پڑھ کے سو جائیں، دیکھ کے سو جائیں صبح کی سنتیں کیا ہیں اور صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پڑھتے تھے، تو آپ وہ پڑھ لیجئے۔ یاد نہیں ہے تو دیکھ کر پڑھ لیجیے، آج کل تو موبائل کے اندر یہ دعاؤں کی کتاب ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، موبائل میں آپ کھول کر آپ پڑھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد میں گھر سے جب نکلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے نکلتے وقت، جب تک یاد نہ ہو آپ دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ بازار میں جاتے تھے تو آپ کیا پڑھتے تھے، جب تک یاد نہ ہو آپ دیکھ کر پڑھ لیں آپ۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ بہت اہم چیز ہے، جو آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی خوب نواز دیں اور آخرت میں بھی بہت نوازیں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بڑھتی چلی جائے گی اور اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے انوارات کا فیضان ہوگا، روشنیوں کا فیضان ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور اسی ذکر میں یہ بھی ہے کہ جب ہم صبح شام 3-3 تسبیحوں کی پابندی، تیسرا کلمہ، استغفار، درود شریف، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو لوگ حافظ قرآن ہیں 3 پارے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ جو حافظ قرآن نہیں ہے قرآن پڑھ لیتے ہیں، کوشش کریں 1 پارہ 1 جز روزانہ قرآن کریم پڑھیں۔ جب قرآن کریم پڑھیں تو ایک بات کا خیال رکھیں، بس میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو میرا اللہ سنتا ہے اور بہت غور سے سنتا ہے، میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں۔ اس خیال کے ساتھ قرآن پڑھو گے تو کیفیت ہی الگ ہوگی، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اس طرح سے آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ جب قرآن کھولیں کہ میرا اللہ میرا قرآن سن رہا ہے، میری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ ایک تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالی جب قرآن کھولتے تھے تو کھولتے ہی بے ہوش ہو جاتے تھے، کہتے ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ تو ہم جب بھی قرآن کریم پڑھیں تو یہ خیال کر لیں کہ رب سن دیکھ رہا ہے، ہمیں سن رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اشد اذناً الی قارئ القرآن، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ غور سے سنتا ہے قاری قرآن کے قرآن کو۔ فرمایا اس آدمی سے جو خوبصورت باندی، خوبصورت آواز والی خرید کر لایا ہو، اور جتنا غور سے وہ سنتا ہے اس کے گانے کو، اس سے کہیں زیادہ اللہ غور سے قرآن پڑھنے والے کے قرآن کو سنتا ہے۔ تو اللہ سنتا ہے، اس خیال سے پڑھیں گے تو مزہ دوبالا ہو جائے گا، لطف آ جائے گا، دل کے اندر نور بھر جائے گا، روحانیت تازہ ہو جائے گی، انسان اوپر سے نیچے تک تر و تازہ ہو جائے گا۔ تو جو لوگ حافظ قرآن ہے تین پارے پڑھنے کا التزام کریں، اور جو حافظ نہیں ہے روزانہ ایک پارا، اور اتنی آسان ترتیب ہے مسجد میں آپ ہر نماز سے 10 منٹ پہلے آ جائیں، عام طور سے پاؤ پارا ہو جاتا ہے، اگر ایک دو رکو رہ جائے تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں، سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد مسجد سے نکلنے پہلے پہلے نکلنے سے پہلے پڑھ لیں آپ، لیکن آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں برکت محسوس ہوگی، آپ کو زندگی ایک بامعنی اور با مقصد لگنے لگے گی قرآن سے جب محبت ہو جائے گی۔ تو یہ تین اہم اور آسان سنتیں ہیں۔ تیسری سنت کثرت ذکر۔ کثرت ذکر میں ہم نے بتایا کہ دعاؤں کا اہتمام، دوسرا ہم نے بتایا صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام، جن میں تیسرا کرما استغفار اور درود شریف، اور چوتھی چیز ہم نے بتائی، تیسری چیز ہم نے بتائی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ چوتھی چیز، آدمی جب چل رہا ہوتا ہے تو اگر پلین جگہ ہے تو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے چلو۔ حدیث میں بتایا گیا کہ سب سے بھاری کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اس ایک کلمے کی بنیاد پر 70 سال کا کافر بھی جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، خیبر کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، یہودیوں کا ایک چرواہا حضرت ابو الاسود راعی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ان کی قسمت میں، تقدیر میں ایمان لکھا تھا، وہ بکریاں چراتے ہوئے باہر آئے، انہوں نے دیکھا مسلمانوں کو دیکھنا چاہیے کیا کرتے ہیں، اب تک یہودیوں کو دیکھ رکھا تھا، تو دیکھا یہ لوگ جنگ بھی کر رہے ہیں لیکن بہت خشوع خضوع سے اپنے رب کی عبادت بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، طہارت کا بھی خیال کر رہے ہیں، چرواہے کو کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے مسلمانوں نے کچھ کہا نہیں، یہ دیکھتے رہے۔ تو دل میں اسلام گھر کرنے لگا، کہا تمہارے بڑے سردار کون ہیں؟ سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہا ہاں ہاں آؤ ملاتے ہیں۔ تو سوچا ہوگا ایک الگ مسند ہوگی، الگ جگہ ہوگی، تخت ہوگا اونچا سا لگا ہوا، وہاں آپ تشریف فرما ہوں گے، لیکن دیکھا جیسے عام صحابہ رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح رہ رہے ہیں، جیسے اور لوگوں کا خیمہ لگا ہوا ہے آپ کا بھی ایسے خیمہ لگا ہوا ہے۔ یہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور اسلام کے متعلق سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا ایک بات بتائیے۔ کیا بات؟ کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ کے ساتھیوں کی برابر مرتبہ ملے گا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ملے گا۔ کہ میں تو حبشی ہوں، کالا کلوٹا ہوں، اور میں مزدور ہوں، بکریاں چراتے چراتے اتنا پسینہ بہ چکا ہے کہ کوئی پاس بھی نہیں آ سکتا بدبو کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لانے کے بعد کوئی کالا کوئی گورا کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں رہتا، سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اسی وقت اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا، حالانکہ یہ مزدور ہے اور ابھی بکریاں چرا کر آ رہے ہیں, پسینہ ٹپک رہا ہے, لیکن شاہ عرب اور شاہ عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگایا ہے. پھر ہر صحابی نے اپنے سینے سے لگایا, مبارکباد دی. یہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کوئی نماز کا ٹائم تو ہے نہیں, ابھی میں تمہیں نماز سکھاؤں, اس وقت یہ اللہ کا راستہ ہے, لڑائی چل رہی ہے, اس میں شریک ہو جاؤ. کہ بکریوں کے کیا کرو؟ حضور نے فرمایا حقا دو. بکریاں حقا دی گئیں, ان تک پہنچ گئی مالکوں تک, اور پھر یہ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے. تو دیکھیے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی ہے انہوں نے, صرف کلمہ ہی پڑھا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی, یہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہوا ہے. آپ نے گواہی دی. تو کلمہ اتنا پاورفل ہے یہ لا الہ الا اللہ. تو چلتے پھرتے اس کلمے کا خیال کریں, اگر کوئی شخص 200 مرتبہ صبح کو روزانہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ, تو علماء نے لکھا ہے کہ شام تک اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں. کوشش کریں ہم سب بھی پڑھیں. پہلے زمانے میں اللہ والے مشائخ نوجوان بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر تلقین کیا کرتے تھے, بھئی 200 دفعہ کلمہ پڑھ لیا کرو روزانہ لا الہ الا اللہ, 10-15 دفعے کے بعد میں محمد الرسول اللہ ملا لو. اس کا فائدہ یہ ہے کہ شام تک گناہوں سے حفاظت رہے گی, اللہ کی طرف سے حفاظت ملے گی. گناہوں کے موقع سامنے آئیں گے, لیکن جیسے آٹے سے بال کھینچ کر نکال لیا جاتا ہے آسانی سے, بالکل اسی طرح اللہ پاک آسانی سے ہم کو گناہوں سے بچا لیں گے. تو چلتے پھرتے جب مسطح زمین ہے, پلین زمین ہے, لا الہ الا اللہ, اگر اونچائی آ رہی ہے تو اللہ اکبر, اور اگر نیچائی ہے, نشیبی جگہ ہے, تو سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے حضرات صحابہ فرماتے کنا اذا صعدنا کبرنا و اذا نزلنا سبحنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عادت عطا فرمائی تھی, اور آپ نے ہماری یہ عادت بنا دی تھی کہ ہم جب چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اترتے تو سبحان اللہ کہتے. یہ مستقل سنت ہے, اس کا خیال رکھیں. تو یہ 3 سنتیں ہو گئی. پہلی سنت کیا؟ سنت سلام. دوسری سنت کیا؟ دائیں بائیں کی سنت, اس کا خیال رکھنا, اچھے کاموں میں دائیں کو سیدھے کو مقدم رکھنا. تیسری سنت کیا ہے؟ کثرت ذکر. کثرت ذکر کی ترتیب ہم نے بتائی, سب سے پہلے معصور دعائیں, منقول دعائیں, حضور کی بتائی ہوئی دعائیں, ان کی طرف آئیے آپ, حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول ہی مقبول ہیں وہ. دوسرے نمبر پر صبح شام کی تسبیح کا خیال. تیسرے نمبر پر قرآن کریم پڑھیں, جو حافظ نہیں ہے ایک پارا روز پڑھنے کی کوشش کریں. اور جب میں نے بتایا پڑھیں گے تو یہ خیال کریں کہ رب کو سنا رہا ہوں, رب سن رہا ہے. اور اس کے بعد میں جب چل رہے ہوں چلیں, تو اگر پلین ہے تو لا الہ الا اللہ, اوپر اگر چل رہے ہیں تو اللہ اکبر, اور نیچے اتر رہے ہیں تو سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد میں بھی ذکر فرمایا کرتے تھے. کیا ذکر؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے. پھر جب دسترخوان اٹھتا تھا آپ کے سامنے سے, اس وقت بھی آپ اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے. اگلی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی, کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفعت المائدہ من بین یدیہ یقول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ فرماتے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مودع ولا مستغن عنہ ربنا. یہ آپ دعا فرماتے, اس کا ترجمہ سب تعریف ہے اس اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ حمد, کثرت کے ساتھ حمد, طیباً ایسی حمد جو ہر اعتبار سے پاک ہے. یہ اللہ جو ہر عیب سے پاک ہے اس کے لیے حمد, مبارکاً جس میں برکت ہی برکت ہے, غیر مودعین ولا مستغنن عنہ ربنا. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے, یہ حمد ایسی ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے اور نہ اس سے استغنا کیا جا سکتا ہے. اے اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے شکر کو قبول فرما. کب پڑھتے تھے اس کو؟ جب دسترخوان اٹھایا جاتا تھا. اس کا کیا مطلب سمجھیے آپ؟ آپ بیٹھے رہتے, آپ کے سامنے پہلے دسترخوان اٹھتا تھا, اور ہمارے ہاں کیا رواج ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں دسترخوان یوں ہی رہ جاتا ہے، یہ دسترخوان کی بے ادبی میں شامل ہے۔ تو کیا بتایا گیا ادب؟ دسترخوان ہمارے سامنے ہی اٹھ جائے، اس کے بعد میں ہم اٹھے، اور جب دسترخوان اٹھ رہا ہو تو یہ دعا پڑھے، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مودع ولا مستغنا عنہ ربنا۔ اگلی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ساتھ 6 صحابہ اور تھے، ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے وہ جو کھانا تھا نا وہ 2 لقموں میں صاف کر دیا، اب تک جو کھانا تھا کتنے لوگ کھا رہے تھے؟ 6۔ ایک دیہاتی آئے، دیہات سے رہنے والے، اور وہ بیٹھے اور کھانا انہوں نے 2 لقموں میں صفا چٹ کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو سما لکفاکم، اگر یہ صاحب بسم اللہ پڑھ لیتے تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ تھوڑا کھانا کافی لوگوں کو کفایت کر جاتا ہے، حقیقت میں اللہ کے نام میں برکت ہے ہی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث اور ہے وہ بھی سن لیجئے، پھر دوسرا باب شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابو بردہ سے مروی ہے، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يرضى العبد ان ياكل الاكل ويشرب الشرب فيحمده عليها، اللہ اس بات کو پسند فرماتے ہیں بندے کی طرف سے کہ جب وہ کوئی لقمہ کھائے، پانی کا گھونٹ پیے، تو اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء نے لکھا، مستحب ہے کہ کھانے کے بیچ بیچ میں الحمدللہ کہتے رہیں، آپ کیا کہتے رہیں کھانے کے بیچ میں؟ الحمدللہ کہتے رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، ہر قسم کی برائیوں سے اللہ ہم سے کفایت فرمائیے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیے، اپنے حفظ و امان میں رکھیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے، برا چاہنے والوں کے برا چاہنے سے بچائیے، یا اللہ شیاطین کے مکر سے بچائیے، نفس کی شرارتوں سے بچائیے، ہر قسم کے گناہ سے بچائیے۔ پاک پروردگار، ہم ہر قدم پر آپ کی حفاظت کے محتاج ہیں، ہم اپنی حفاظت میں لے لیجئے، موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، ہم سب کے بچوں کا فیوچر، مستقبل روشن بنائیے، تابناک بنائیے، ہر اعتبار سے ان بچوں کو کامل اور مکمل بنائیے، امت کے سارے بچوں کو کامل اور مکمل بنائیے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا احمد الراحمین۔